تُشَارِ خُوبَا تُو جَانِ جَانَا تُشَارِ خُوبَا تُو جَانِ جَانَا چِهرَ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا موسى بن ابي عائشه قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يحرکهما وقال سعید انا احرکهما كما رأيت ابن عباس يحرکهما فحرك شفتيه فانزل اللہ تعالی لا تحرک به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمه له في صدرك وتقره فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأوا فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأوا اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. احباب کرام، بخاری شریف سے پانچویں حدیث کا متن آپ نے بصورت تلاوت ملاحظہ فرمایا. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. آپ سے یہ حدیث سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سماعت فرمائی. سعید ابن جبیر سے یہ حدیث موسیٰ ابن ابی عائشہ اور ان سے ابو عوانہ کو اور ان سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعالی تک یہ حدیث پہنچی. بنیادی طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سورہ قیامہ کی ایک آیت کی تفسیر بیان کی ہے اور وہ ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی کا اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرنا یہ حکمت رکھتا ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات مرجع ہیں. آپ کی روایات کو استناد کے لحاظ سے بھی اور تسلیم کے لحاظ سے بھی ترجیح حاصل ہوتی ہے. اصول تفسیر میں قرآن حکیم کی تشریح میں جب کوئی روایت حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہو یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہو تو اسے قطعی و تسلیم سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ بیشتر تفسیری روایات انہی دو قدسی ہستیوں سے قرآن حکیم فرقان مجید کی تفسیر میں مروی ہیں. چونکہ حدیث کا موضوع تھا لا تحرک به لسانک لتعجل به، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان وحی میں اور تشریح وحی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس حدیث کو اہمیت دی. وجہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص دعائیں حضرت ابن عباس کے حق میں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہم علمہ علم الکتاب, اے اللہ اس کتاب کا علم ابن عباس کو سکھا دے. تو اس آیت کی معنویت تک رسائی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپروچ اس حدیث میں بیان ہوئی ہے. یہ وجہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس باب میں اس ترتیب کے ساتھ اس سیاق میں بیان کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سعید ابن جبیر نے نقل کی ہے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام التابعین تسلیم کیا جاتا ہے, یعنی وہ جلیل القدر ہستی جس نے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کی صحبت پائی. آپ غلام تھے اور غلامی کا دردناک دور بھی آپ نے دیکھا تھا, پھر آزادی کی دولت سے ہمکنار ہوئے تو اسلام کی عظمتوں اور دین مبین کی رفعتوں نے انہیں اپنا اسیر کر لیا اور بچپن ہی میں علم حاصل کرنے کا شوق ان کے سینے میں آگ کی طرح روشن ہوا. اگرچہ آپ کی نشو نما اور پرداخت بالکل اس زمانے میں ہوئی جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے قافلے کے جلیل القدر لوگ دنیا سے اٹھ چکے تھے, لیکن پھر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پائی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم حاصل کی, اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت بھی ان کا نصیبہ بنا. کہا جاتا ہے کہ قرآن حدیث اور فقہ اور علم الفرائض میں یعنی وراثت کا علم سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ مرجع کی حیثیت اختیار کر گئے. پہلے پہل آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے, لیکن بعد ازاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ہو کے رہ گئے, اور وہ تمام تفسیری روایات جو ابن عباس سے مروی ہیں سعید ابن جبیر کو ان کا حافظ تصور کیا جاتا ہے. سیاسی علائق سے الگ تھلگ رہنے والے بزرگ تھے، طلب علم ہیں، مدینہ اور مکہ، بعد ازاں کوفہ کو اپنا مسکن بنایا، پھر ان کی ساری زندگی عراق اور مکہ شریف کے درمیان علم کی راہوں میں نظر آنے لگی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت تابعی تھے جن کو حضرت ابن عباس نے اپنی بیاض کے اندر علم قلم بند کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، وگرنہ آپ اپنی محفل میں عام طور پر لکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور یہ واحد سیاہ فام سعید ابن جبیر تھے کہ جن کو کاغذوں کے اندر علم کو محفوظ کرنے کی اجازت تھی۔ اسے آپ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فراواں علم سمجھیں یا سعید ابن جبیر کا تڑپتا علم اور طلب، کہ بسا اوقات ایسے ہوتا کہ کاغذ ختم ہو جاتے سعید ابن جبیر کے پاس، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تلامذہ کے لیے بہت ساری شرائط میں سے ایک یہ شرط بھی تھی کہ وہ سفید کپڑے پہنے، اس لیے کہ آگاہی کو مہمیز لگتی ہے اس لباس سے، اور انسان کا ذہن شفاف ہوتا ہے، اور دل جتنا شفاف ہوگا روحانی علوم سے رسائی اتنی ہی سہل اور آسان ہوگی۔ تو سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ میں سفید کپڑے پہنتا، اور بسا اوقات کاغذ جب ختم ہو جاتے تو میں اپنے کپڑوں پر لکھنا شروع کر دیتا، اور میرے کپڑے بھی ناکافی ہو جاتے حضرت ابن عباس کی روایات اور ان کی باتوں کو لکھنے میں۔ پھر کہتے ہیں مجھے جو کچھ میسر آتا، خواہ وہ پتھر ہوتا، خواہ وہ درختوں کے پتے ہوتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت کچھ میں نے محفوظ کر لیا، لیکن اللہ رحم کرے ابن عباس پر، اس کے سینے سے نکلنے والے علوم کے بارے میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے احاطہ کر لیا اور میں نے سب کچھ محفوظ کر لیا۔ یہ ایک روایت ہے جس زمانے میں سعید ابن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے، لیکن اب اتنا ضرور کہا جاتا ہے کہ اوثق روایت تفسیر کے باب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حضرت سعید ابن جبیر ہی کی ہوتی ہے۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ہے جو ابن عباس کی دہلیز سے فیض یاب ہوا ہے، اس لیے نہ راویوں کی کمی ہے نہ طالبین کی کمی ہے، لیکن سعید ابن جبیر سعید ابن جبیری ہے۔ جس وقت بخاری جیسے محدث سعید ابن جبیر کا نام ادب سے لیں تو آپ ان کے شخصی مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ تابعین کے دور میں قاضی اور مفتی ہونے کا بھی اعزاز پا گئے، بلکہ میں عرض کروں کہ کوفہ کے اندر جس وقت لوگ فتویٰ طلب کرتے ان کے دور میں، اور کوئی سائل وہاں سے مکہ آتا ابن عباس کے پاس اور کسی مسئلہ میں ان سے کوئی سوال پوچھتا، تو آپ فرماتے آپ کس شہر کے رہنے والے ہیں، تو وہ اگر یہ کہہ دیتا کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہوں یا میں کوفہ کی طرف سے آیا ہوں تو ابن عباس کہہ دیتے کہ کیا سعید ابن جبیر کافی نہیں تھا تمہارے لیے کہ تم اس سوال کا جواب اس سے لے لیتے. میرے خیال میں مخلوق کا اعتماد کسی استاد کے علم پر پیدا ہو جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے کرم ہی کے نتیجے میں ہوتا ہے, لیکن صحابی استاد ہو اور وہ اپنے کسی شاگرد کو معتمد قرار دے اور کہے کہ اس کے علم پر مجھے وثوق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی سند ہے کہ ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے جس کو میسر آئی سو میسر آئی. من جملہ ان نصیب والے لوگوں میں ایک حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت سعید ابن جبیر بنو امیہ کے دور میں قاضی رہے, لیکن آپ نے ہمیشہ اپنے سینے پر دل اپنے سینے پر ہاتھ ڈرے رکھا اور اس منصب پر آپ کبھی بھی خوش نہ ہوئے. آپ کوفہ میں قاضی رہے اور مفتی رہے اور بلا شبہ یہ بنو امیہ کا دور تھا, اور ایک مہم میں حجاج بن یوسف کی طرف سے یہ جو فوجیوں کو تنخواہیں دینے والے افسر ہوتے تھے ان کے ہیڈ ہونے کا بھی اعزاز انہوں نے حاصل کیا. یہ بات بتاتی ہے کہ آپ انتہائی امانت دار شخص تھے اور آپ کی امانت پر اس وقت کی حکومت بھی اعتماد کرتی تھی, لیکن نہ اپنی قضات کے زمانے میں مطمئن ہوئے اور نہ بیت المال کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے آپ مطمئن ہوئے. آپ خود کہتے ہیں کہ مجھے اندر سے ضمیر کھاتا رہتا تھا کہ جن لوگوں کی حکومت کا تو قاضی ہے وہ لوگ اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں. دراصل اندر سے یہ ساری تحریک جو ہے وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نبیلہ کے لیے تھی. جو لوگ حضرت علی کا کھل کر ساتھ نہیں دے سکے تھے لیکن ضمیر ان کا ضرور کاٹتا تھا, ان کو ڈستا تھا اور وہ اندر سے پریشان رہتے تھے. اور اس جملے پر اگر کوئی ناراض نہ ہو تو آج بھی جو مولا علی کے دشمن ہیں اور ان کے گھرانے کے دشمن ہیں ان کا ضمیر ان کو ضرور کاٹتا ہے اور ان کا ضمیر ان کو ضرور اندر سے ڈستا ہے کہ جس راہ اور جس پگڈنڈی پر وہ چل رہے ہیں وہ امن کی منزل کی طرف نہیں جاتی. اس لیے کہ بہرحال ایمان کی پہچان تو مولا علی ہیں, کرم اللہ وجہ الکریم کل بھی ایمان کی پہچان وہ تھے اور آج بھی ایمان کی پہچان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. حضرت سعید ابن جبیر بنو امیہ کی مین جملہ وہ ساری زیادتیاں اور تبرے اور گالی گلوچ اور سب و شتم جو خاندان رسول کو وہ لوگ کرتے, ظاہر ہے وہ ایک حریت آشنا اور اسی خاندان کا غلام اور شاگرد شخص تھا, وہ کس طرح یہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے. یہ لفظ میں نے اس لیے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس قرآن مجید کی تفسیر میں جس نقطہ میں الجھ جایا کرتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ اگر کسی جگہ پریشان ہو جائیں تو آپ اپنا مرجع کس کو سمجھتے ہیں, کس دہلیز کی طرف آپ تشریف لے جاتے ہیں جہاں سے آپ کو تشفی ملے, تو آپ نے زمزم کے چشمہ کے کنارے بیٹھے ہوئے مولا علی کی طرف اشارہ کیا تھا, کیا ان کے سوا کوئی اور ہے کہ جو مشکلات کا حل دے سکے. جناب ہم لوگ تو بالوں کی کھال نوچنے میں پڑ گئے کہ مشکل کشا کمانا مشکل دور کرنے والا ہوتا ہے اور مشکل کشا صرف اللہ ہے، اس میں کیا شک ہے کہ قاضی الحاجات بھی اللہ ہی ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہی ہے، لیکن لفظ جس وقت بشری زندگی میں استعمال کیے جائیں اور ان کے تانے مانے بشری زندگی کے اندر ہوں اور کسی کی مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نہ ہو، تو میرے خیال میں ابن عباس نے بھی کہہ دیا تھا کہ علی وہ ہے جو میرا مشکل کشا ہے، کہ جس وقت میں کسی مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہوں تو علی ان مشکلوں کا حل جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ لفظوں کے مورچوں میں بیٹھ کر کے ایمانوں کا شکار کرنا جو ہے وہ اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے اور اتنی اچھی سوچیں نہیں ہیں، لوگوں کی نیتیں دیکھنی چاہیے، لوگوں کی سوچوں کا مطالعہ ہمدردی کے ساتھ ہونا چاہیے اور خام خواہ کفر اور شرک کے فتوے بانٹنے کا بے اوپار نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سوداگری اچھی سوداگری نہیں ہے اور اس کا نتیجہ بھی یقیناً اچھا نہیں ہے، جو لوگ شرک سے بیزار ہیں بہرحال وہ اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں۔ مولا علی کو ان معنوں میں مشکل کشا قرار دے دینا جن معنوں میں ابن عباس نے قرار دیا تھا، میرے خیال میں آج بھی تسلیم کر لیا جائے تو کوئی حرج نہ ہوگا۔ سعید ابن جبیر، میں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے علم کا خزانہ تھے، آپ قاضی بن گئے تھے اور ایک موقع پر جو شؤون مالیہ تھا اس کے سربراہ بھی سعید ابن جبیر بنو امیہ کے ہاں بن گئے، لیکن یہ بات ان کے دل میں کھٹکتی رہی۔ جس زمانے میں ابن اشعث نے وہ بندہ خدا بالآخر بھڑک گیا اور حجاج بن یوسف کے دور میں بھڑک کر کے اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا خلافت کے خلاف، اور جس آدمی نے سب سے پہلے بیعت کی ابن اشعث کی وہ حضرت سعید ابن جبیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ چنگاریاں تھیں جو کبھی مکہ میں سلگیں اور کبھی دمشق میں سلگیں اور کبھی کوفہ میں جا کے سلگیں، یہ جناب آگ کی چنگاریاں نہیں تھیں، یہ ضمیروں کی چنگاریاں تھیں اور یہ من میں ایمان کی چنگاریاں تھیں جن کو تاریخ نے بہرحال ان کی تصویر بتائی۔ سعید ابن جبیر انہی حریت آشنا لوگوں میں سے تھے، ایک محدث ایک مفسر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابعی جنہوں نے قافلہ صحابہ کی زیارت کی تھی، کچھ عرصہ تک وہ قاضی اور مفتی بھی رہے بنو امیہ کے، ان کے شؤون مالیہ کے انچارج بھی رہے، لیکن جس وقت ابن اشعث نے بغاوت کر دی اور بیعت لینے لگ گئے تو سعید ابن جبیر نے ان کی بیعت کر لی۔ یہاں سے بنو امیہ اور سعید ابن جبیر کے راستے جدا جدا ہو گئے، کل کا امیر سعید ابن جبیر آج کا پھر فقیر سعید ابن جبیر بن گیا، اور اب ان کی زبان سے جو خطبے نکلتے تھے ان میں برملا حضرت مالا علی کا نام نکلتا تھا، حضرت مالا حسن کا نام نکلتا تھا، اور اب خانوادہ رسول کی آزادانہ فکر کے یہ نقیب بن چکے تھے، اور امام زید کی طرف سے ملوکیت کے خلاف جو پرچم اٹھایا گیا تھا اب یہ اس تحریک آزادی اور تحریک حریت کے یہ بھی پرچم بردار تھے، لیکن اب حجاج بن یوسف ان کے خون کا پیاسا بن چکا تھا، اور راستے جدا جدا ہونے کی وجہ سے کسی شخص نے خواجہ حسن بصری کو جا کے یہ کہا، کل کا سعید ابن جبیر آج اسی قسم کی باتیں کرتا ہے جو حسن بصری آپ باتیں کرتے ہیں، تو خواجہ حسن بصری نے کہا تھا کہ مجھے امید تھی کہ علی کی محبت کرنے والا کب تک علی سے دور رہتا اور کب تک وہ علی کی فکر سے دور رہتا، سعید ابن جبیر جدھر کا تھا ادھر ہی اب واپس آ چکا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت دیکھا کہ اب کوفہ کا ماحول ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، وہ ہجرت کر کے واپس مکہ شریف چلے گئے، اس لیے کہ مکہ کا ماحول وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگردوں کے لیے سازگار بھی ہے، مناسب بھی ہے، اور شاید ان کی پریزرویشن کے لیے بہتر آماجگاہ بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس زمانے میں مکہ کا جو گورنر تھا وہ حجاج بن یوسف تھا، اس نے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور اب دونوں آمنے سامنے آ گئے. ایک طویل سوال نامہ ہے, اور جب آپ حضرت سعید ابن جبیر کے ہیں, اگر میں کوئی عربی کی کتاب آپ کے سامنے رکھ دیتا تو شاید یہ سحری تک بھی یہ سلسلہ ختم نہ ہوتا, لیکن ایک کام کی کتاب نظر سے گزری تو دو منٹ میں آپ وہ نقشہ دیکھیں کہ ایک اللہ کا بندہ ایک چور حاکم کے کٹہرے میں کھڑا ہے, اور میرے خیال میں نے پوری ضمیر کی آزادی کے ساتھ کہا ہے چور حاکم, اس لیے کہ یہ لفظ بھی بہت تھوڑے تھے جو اجاج بن یوسف کے لیے میں نے استعمال کیے ہیں, وگرنہ خواجہ حسن بصری جس وقت اس کو سناتے تو سو سناتے. جناب حجاج بن یوسف کی کچہری میں جس وقت حضرت سعید ابن جبیر پہنچے تو اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اب تابعی ہو اور جلیل القدر ہو اور اس کا قاضی بھی رہا ہو اور مقدموں کے فیصلے بھی کیے ہوں, اور ایک مقدمہ نہیں, کہا جاتا ہے کہ 1660 مقدمات کے فیصلے آپ نے 3 ماہ کے اندر کیے تھے. جناب میں رک کے آپ سے کہوں گا کہ آج جس وقت ہماری سپریم کورٹ اور ہماری ہائی کورٹس کو پتہ نہیں کتنی فیسلٹیز حاصل ہیں, شاید ان کی کورٹ کی تاریخ میں اتنی کم مدت میں سنگین نوعیت کے اتنے زیادہ مقدمات کے فیصلے کرنے والا کوئی عبقری جج ہو سکتا ہے. سعید ابن جبیر نے بہرحال اس منزل کو چھوا تھا اور 1660 مقدمات کے فیصلے کیے تھے, اور فیصلے کیے ہی نہیں تھے, فیصلے لکھے تھے جو آج بھی عدالت کی تاریخ کا ایک حصہ ہیں. اور ایسے شخص سے پھر حجاج بن یوسف پوچھے مسمک تمہارا نام کیا ہے, تم کون ہو؟ تو آپ نے کمال تمکنت اور وقار کے ساتھ کہا کہ سعید ابن جبیر, میں جبیر کا بیٹا سعید ہوں. اس نے دوسرا سوال کیا کہ نہیں, تم سعید ابن جبیر نہیں ہو, شقی ابن قصیر ہو. دراصل یہ نام یہ ہے وہ بنو امیہ کی بدتمیزی, اور یہ ہے وہ ان کا بازاری انداز کہ جس نے بنو امیہ کو پٹخ دیا, اور آج جو جوتے بنو امیہ کی تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں, اگر ایسا لتر زدہ بندہ کہیں دیکھنا ہو نمونے کے طور پر تو یزید کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا حشر ہوا ہے. میرے خیال میں دنیا کا بے عزت آدمی ہو جس نے کبھی عزت نہ پائی ہو وہی یزید کو امیر المومنین کہہ سکتا ہے, وگرنہ جس کے ہاں ضمیر تھوڑا سا بھی زندہ ہے وہ یزید کو لانتی کہے گا, اور دنیا کا ہر برا لفظ اور برا لقب اسی کے نام ہوگا. جناب میں نے کہا یہ ایک ذہنیت تھی, اس ذہنیت کا اظہار حجاج بن یوسف نے کیا اور کہا کہ آپ سعید ابن جبیر نہیں ہیں, آپ شقی ابن قصیر ہیں. تو سعید ابن جبیر نے بڑے مزے سے کہا کہ میرے نام سے زیادہ واقف میری ماں تھی, اس نے جو نام رکھا تھا وہ سعید ابن جبیر ہی تھا, اور اس لیے کہ نام جو میری ماں نے رکھا تھا اس پر حجاج بن یوسف تلملا گیا, اور تلملانے کے بعد اگلا سوال اس نے داغا اور کہا کہ تمہاری ماں بھی بدبخت تھی جیسے کہ تم بدبخت ہو. اب سعید ابن جبیر کو یہ کہا کہ کہانت ہے یا وہ عورت جو تمہاری ماں تھی وہ شاکی تھی اور تم بھی اسی قسم کے شکی ہو؟ تو حضرت سعید ابن جبیر نے صرف اتنا کہا ان اللہ تعالی ہوا یعلم علم الغیب. علم غیب تو اللہ تعالی کی شان ہے کہ ذاتی طور پر علم غیب کو جاننے والا اللہ حضرت سبحان ہوئی ہے, اور تم کہتے ہو کہ تمہاری ماں بھی بدبخت تھی اور میں بھی بدبخت ہوں. حجاج نے پھر کہا کہ میں تمہاری دنیا کو اس وقت دیکھتی ہوئی آگ میں بدل دینا چاہتا ہوں, تم تھوڑی دیر بعد دیکھو گے کہ یہ پرسرور دنیا تمہارے لیے آگ کے انگارے بن جائیں گے اور تمہیں میں جلتی آگ میں ڈال دوں گا. تو حضرت سعید ابن جبیر نے کہا کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ تم ایسا کر سکتے ہو تو پھر معبود تو تم میرے ہوتے, لیکن میں مان سمجھتا ہوں کہ یہ کام معبود کے ہیں, اور میرا معبود وہ ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کہا ہے. تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہاری اس بات پر جو ہے وہ یقین کر لوں گا؟
حجاج بن یوسف نے پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ سعید ابن جبیر نے کہا وہ محمد ہوا امام الہدا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہدایت کے امام ہے، وہ ہوا نبی الرحمہ، وہ رحمت والے نبی ہیں. حجاج بن یوسف تلملایا اور کہا کہ ماذا تقول لعلی و عثمان، تو علی اور عثمان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تمہارا کیا خیال؟ حضرت سعید ابن جبیر قاضی بھی تھے، آپ ان کے جوابات کے اندر دیکھیں کہ ایک قاضی کے جوابات کا عکس ملے گا. انہوں نے آگے سے جواب دیا حضرت سعید ابن جبیر نے کہ تم نے پوچھا ہے کہ علی اور عثمان اس وقت جنت میں ہیں یا کہاں ہیں، تو آگے اس نے کہا اگر میں جنت میں وہاں گیا ہوتا تو میں ضرور بہت سے لوگوں کے بارے میں تمہیں بتاتا کہ کون جنت میں ہے، ابھی تو جنت میں میں گیا نہیں ہوں، تو تم وہاں کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہو. پھر یہ تلملایا اور کہا کہ تم کورٹ عدالت کے جواب دیے جا رہے ہو. پھر اس نے اگلا سوال ان سے یہ کیا کہ خلفاء کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، مراد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی. حضرت سعید ابن جبیر نے کہا کہ تمہاری عدالت کے اندر میں ان کا وکیل بن کر تھوڑا ہی پڑا ہوا، تو تم الٹے سیدھے سوال آج مجھ سے کیے جا رہے ہو اور میں وکیل نہیں ہوں. پھر حجاج بن یوسف نے کہا کہ ان میں سے تم کس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سعید ابن جبیر کا جواب یہی ہے کہ ان میں سے اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، سعید ابن جبیر کو بھی وہی سب سے زیادہ پسند ہے. سعید ابن جبیر نے یہ جواب دیا. پھر اس نے اگلا سوال یہ کیا کہ
خالق کے نزدیک ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ تو حضرت سعید ابن جبیر نے کہا کہ میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ دلوں کے بھید اللہ جاننے والا ہے، تم مجھ سے وہ باتیں پوچھتے ہو جو اللہ سے پوچھنی چاہیے. میں نے کب کہا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ میں تو صرف قرآن کا علم رکھنے والا ہوں. حجاج نے کہا کہ عبد الملک جو خلیفہ ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ پھر تڑپے سعید ابن جبیر، اس شخص کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ خلیفہ عبد الملک کون ہے، میرا جواب یہ ہے کہ اس کے بہت سارے گناہوں میں سے ایک گناہ تو ہے، اس کے بہت سارے گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے وہ تو ہے. اللہ اکبر. حجاج نے پھر کہا کہ تم جب سے میں دیکھے عدالت میں کھڑے ہو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی ہے اور تم ہنستے بالکل نہیں ہوں. سعید ابن جبیر نے کہا کہ وہ شخص کیسے ہنس سکتا ہے جو مٹی سے بنایا گیا ہے اور اس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ کیسے اس موقع پر ہنس سکتا ہے؟ حجاج نے آگے کہا کہ اچھا مٹی سے بنایا ہوا اگر پھر ہنس نہیں سکتا ہے تو پھر ہم یہ جو تفریح مشاغل ہیں یہ کس لیے ہیں، تم تفریح مشاغل میں نہیں جاتے؟ سعید ابن جبیر نے کہا کہ سارے دل یکساں نہیں ہیں، ایک تیرا دل ہے ایک میرا دل ہے اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس دل میں خوف خدا ہے اور تیرے دل میں خلیفہ کی خوشی ہے، تو بادشاہوں کے لیے جیتا ہے اور میں بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے جیتا ہوں، یہ فرق ہے. حجاج بن یوسف نے پھر اپنے گویے کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اس کے بالکل قدموں میں بیٹھ کر بانسری بجاؤ. اور پھر وہ آدمی بانسری لے کر آ گیا اور آلات موسیقی لے کر آ گیا اور سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے بانسریاں بجانے شروع کر دیں. اور پھر ساتھ ہی اس نے پوچھا کہ اب مزہ آیا ہے، یہ کیسی آوازیں اور کیسی دھنیں ہیں جو تم سن رہے ہو؟ تو سعید ابن جبیر نے کہا کہ یہ آوازیں سن کر صرف شیطان خوش ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں تم بھی خوش ہو رہے ہو، میرا ان آوازوں کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ حجاج نے پھر ان سے پوچھا میں نے تمہیں کوفہ کا امام نہیں بنایا تھا؟ سعید ابن جبیر نے کہا ہاں بنایا تھا. انہوں نے کہا تھا کیا میں نے تم سے 1,00,000 دینار کی تنہائیں نہیں تقسیم کرائی تھی؟ کہاں کرائی تھی؟ انہوں نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں قاضی نہیں بنایا تھا؟ انہوں نے کہا میں قاضی بھی لگا رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا اس پر تم کیا تبصرہ کرتے ہو؟ سعید ابن جبیر نے کہا مجھے کوئی ایک فیصلہ بتاؤ جو میں نے اللہ کے قانون کے خلاف کیا ہو. مجھے کوئی ایک فیصلہ بتاؤ جو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کیا ہو. حجاج نے کہا کہ دیکھ, میں نے تیرے غلط فیصلوں کی وجہ سے تجھے نہیں اٹھایا تھا. لوگ ہمیں تانا دیتے تھے کہ ان کو کوئی عربی نہیں ملا اور انہوں نے ایک غلام کو قاضی بنا دیا ہے, تو ہم نے تمہیں قضاۃ سے فارغ کر دیا تھا اس لیے کہ تم عربی نہیں تھی. ان نے آگے سے کہا, دیکھ کر کہ حجاج بن یوسف یہ باتیں مت کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم کالے رنگوں اور تم چٹے رنگوں میں تم پڑے ہوئے ہو. پھر حجاج نے کہا کہ تم نے ان احسانات کا بدلہ یہ دیا کہ تم نے بغاوت کر دی, اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا میں نے ابن اشعث کی بیعت کر لی تھی. انہوں نے کہا ابن اشعث کی بیعت کیوں کی تھی؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی بیعت علی کے لیے تھی. جس وقت یہ لفظ کہے تو اس پر تل ملایا, اور تل ملانے کے بعد کہا کہ اچھا پھر تم تیار ہو جاؤ کہ میں تمہیں اب قتل کروانے لگا ہوں. سعید ابن جبیر نے کہا کہ شاید تمہارے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ میں تم سے معافی مانگ لوں گا. میں معافی اپنے اللہ ہی سے مانگوں گا, اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے, میں تجھ جیسے حاکم سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو حجاج نے کہا کہ اچھا پھر بتا کہ میں تمہیں کیسے قتل کروں, اپنے لیے قتل کا راستہ بتاؤ. تو سعید ابن جبیر نے کہا کہ میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے اور حدیث میں رسول کریم علیہ السلام سے یہ پڑھا ہے, سنا ہے کہ وقت ایک معین ہے اور موت کا طریقہ بھی معین ہے. میں اپنی موت کا طریقہ خود نہیں جانتا, مجھے پیدا کرنے والا زیادہ جانتا ہے, اور تم جو چاہتے ہو کرو, اس بارے میں میری کوئی خواہش نہیں ہے. جناب اس کے بعد حجاج بن یوسف نے سعید ابن جبیر کو شہید کرنے کا حکم دیا. جلاد ننگی تلوار لے کر میدان میں آیا اور چمڑا وہ بچھا دیا گیا جس پر کسی کو سزائے موت دی جاتی تھی. تو حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ سعید ابن جبیر مسکرا رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ وہ ظالم اس وقت بھی تو مسکرا رہا ہے. تو سعید ابن جبیر نے کہا کہ اگر جس وقت میں قاضی تھا مجھے اس وقت قتل کر دیا جاتا تو میں روتے ہوئے قتل ہوتا, اب میں ہنس کے, اس لیے کہ اس قافلے میں ان قریب شامل ہونے والا ہوں جس قافلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام خدا ہے, تو مجھے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا کی آیت پڑی حضرت سعید ابن جبیر نے, تو آپ نے کہا کہ میری بس اتنی خواہش ہے کہ میرا منہ کعبے کی طرف موڑ دیں جس وقت میری شہادت ہونے والی ہے. تو حجاج بن یوسف نے جلاد کو آواز دی کہ اس کا منہ کعبے کے بجائے مشرق کی طرف موڑ دو تاکہ اس کی خواہش پوری نہ ہو. جس وقت ان کا منہ مشرق کی طرف موڑا گیا تو آپ نے آیت پڑھی, ائی نما تولو فسم وجہ اللہ, میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جدھر تم منہ موڑو گے ادھر ہی اللہ ہے, ادھر ہی اللہ ہے. جس وقت اب تلوار چلانے لگا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس کو اوندا کر دو, اس کو اوندا کر دو تاکہ نہ مشرق کی طرف منہ ہو نہ مغرب کی طرف اس کو منہ ہو. حضرت سعید ابن جبیر کو اوندا کر دیا. آپ نے آیت پڑھی, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتم اخرا. قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, اسی میں تمہیں لوٹائیں گے. تو جس وقت یہ آیت پڑھی تو حجاج بن یوسف نے آنکھیں بند کی کہ اس ظالم کو اس موقع پر بھی محمد کا قرآن نہیں بھول رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے ساتھ ہی جلاد نے تلوار چلائی اور آپ کا آخری کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. اور جناب اس کے بعد حجاج بن یوسف باولا کتا بن گیا, مراد یہ ہے کہ بھونکنے لگا, مجنون وہ ہو گیا, اس کو دورے پڑنے لگ گئے غشی کے, اور اسی عالم میں مردود ہو کر کے وہ دنیا سے اٹھا. لیکن حضرت سعید ابن جبیر اعلی روایات اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے علم کے امین بن کر کے دنیا سے اٹھے جس وقت آپ نے جام شہادت نوش کیا. اس حدیث کا اعزاز ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس آیت کی تفسیر. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا، کہ رسول اللہ علیہ السلام پر جس وقت قرآن مجید اترتا نازل ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شدت کو محسوس فرماتے. یعالج معالجہ سے ہے، با مفعلہ معالجہ، ہماری اردو زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، علاج کرنا. علاج کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت اٹھانا اور مشقت برداشت کرنا، محنت اٹھانا اور مشقت برداشت کرنا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جس وقت وحی نازل ہوتی تو وہ شدت کیا ہوتی جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام محسوس فرماتے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے اور علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ تعالی نے یہ لکھا کہ ایک نزول وحی، دوسرا حفظ وحی، یعنی جو کلمات رسول اللہ علیہ السلام پر اترتے تو ظاہر ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ہم قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو وہ قرآن مجید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ پر نازل ہوتا تو اس سے جو کیفیت ہوتی شدت کی، بہرحال وہ رسول اللہ علیہ السلام تحمل فرماتے، برداشت کرتے. پھر اس کے بعد الفاظ کا حفظ کرنا، یہ دوسرا مسئلہ کہ بعض اوقات پوری پوری سورت اترتی دو دو پارے کی، اور بعض اوقات سو سو آیات نازل ہوتی تو وہ لمحوں میں یاد کرنا اور ان کو سینے میں سمو لینا، احساس پر یہ بوجھ بھی. اس کے بعد تیسری چیز جو ہوتی کہ معانی میں غور و فکر، کیونکہ ان آیات کے معانی کا بیان بھی رسول اللہ علیہ السلام نے دینا ہوتا تو ساتھ ساتھ غور و فکر کی منزل بھی، تو یہ تیسرا مرحلہ ہوتا. اور پھر چوتھا یہ کہ جبرائیل امین ساتھ ساتھ پڑھتے تو رسول اللہ علیہ السلام لباس بشریت میں ہوتے اور وہ مطلق لباس نور میں ہوتے. تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تتبع کرنا کہ جس انداز میں وہ پڑھتے ہیں جبرائیل اسی انداز میں ساتھ ساتھ کلمات کو ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، من جملہ یہ تمام چیزیں تھیں جن کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا. کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا وکان مما یخرق شفتیہ، تو اس وقت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹ تیزی کے ساتھ ہلتے. ظاہر ہے کہ جس وقت لفظ ادا کرتے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہونٹوں پر ایک کپ کپی تاری ہوتی جو محسوس کی جاتی. فقال ابن عباس، جس وقت کی حدیث لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ بیان کر رہے تھے تو حضرت ابن عباس نے فانا احرقهما لکم کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحرق شفتی. ابن عباس کہتا ہے میں تمہیں ہونٹ ہلا کے بتاتا ہوں جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونٹ ہلاتے تھے. یہاں ایک مسئلہ عرض کروں, یہ وحی نازل ہوتی یہ تو مکہ شریف سے غار حرا سے شروع ہوئی, اور یہ کیفیت جو تھی رسول اللہ علیہ السلام کی ہونٹ ہلانے کی یہ مدینہ میں نہیں تھی, یہ مکہ میں تھی. جبکہ ابن عباس کی عمر ہی چھوٹی ہے, وہ تو بچے تھے, وہ کیفیات جو غار حرا کی ہیں وہ تو ابن عباس نے اپنی آنکھ سے دیکھی نہیں تھی. جب وہ کیفیات ابن عباس نے اپنی آنکھ سے دیکھی نہیں تھی اور وہ کہتے یہ ہیں کہ میں اس طرح ہونٹ ہلا کے تمہیں بتاتا ہوں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہونٹ ہلائے تھے, تو سوال یہ ہے بیچ میں تو انقطاع ہے, اور اس انقطاع پر فنی اعتبار سے حدیث شریف کے فہم کے اعتبار سے اس خلا کو آپ کس طرح پر کریں گے؟ تو جناب اس پر محدثین نے جواب یہ دیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہونٹ ہلا کر ابن عباس کو بتایا کہ میں اس طرح ہونٹ ہلاتا تھا جس وقت کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی. تو وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہونٹ ہلا کر کے بتاتے کہ یہ میری کیفیت ہوتی تھی, تو اس وقت تو ابن عباس نے ان کو دیکھا, اور یہ ظاہر مدنی دور میں ایسے ہوا. اب یہ اشکال تو دور ہوا. اور دوسرا فن حدیث میں آپ کو معلوم ہے کہ جو مراسیل ہیں صحابہ کی رضوان اللہ تعالی اجمعین, وہ سب کی سب معتبر ہیں, اس لیے کہ صحابہ تمام کے تمام عدول ہیں, عادل ہیں, اور ان کی کسی بھی روایت میں جس وقت کوئی ابہام نظر آئے کہ یہ اس وقت نہیں تھے تو پھر کیسے فرمایا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خود حضور سے سن کے فرما رہے ہیں یا کسی اور جیت صحابی سے سن کر ارشاد فرما رہے ہیں. اس لیے یہ ارسال جو ہے کوئی حدیث شریف کے لیے مضر نہیں ہے اس کے مقبول ہونے میں اور کسی موضوع پر اس کے دلیل میں لانے کے لحاظ سے. فقال ابن عباس فانا احرقهما لکم کما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحرقهما, میں تمہیں ہونٹ ہلا کے بتاتا ہوں جیسے رسول اللہ علیہ السلام ہونٹ ہلاتے تھے. وقال سعید, اب سعید ابن جبیر کہتے ہیں انا احرقهما کما رایت ابن عباس یحرقهما, سعید ابن جبیر نے کہا میں اب ہونٹ ہلا کے بتاتا ہوں تمہیں جیسے ابن عباس ہلاتے تھے. اس لیے اس حدیث شریف کو مسلسل تحریک شفتین کی حدیث کہتے ہیں. اگر کوئی سوال آپ سے کرے کہ وہ کون سی حدیث ہے جس کا فن میں نام ہے مسلسل تحریک بشفتین, تو اس سوال کا جواب یہ ہے, یہ حدیث جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کو کہا جاتا ہے مسلسل تحریک شفتین کی حدیث. اللہم صلی اللہ فخر رکھا شفتین, تو انہوں نے بھی ہونٹ ہلائے. اب آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے ہونٹ ہلائے, ابن عباس نے بھی ہلائے, سعید ابن جبیر نے بھی ہلائے, لیکن آپ نے نہیں ہلائے. تو اس پر میں عرض کروں کہ محدثین کے دو مسلک ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. ایک محدثین کا مسلک یہ ہے کہ جس وقت کوئی فعل بیان ہو رہا ہو رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے, تو اس طرح کا فعل کرنا یہ جائز ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں, بیان کیا جا سکتا ہے, کر کے بتانا ٹھیک نہیں. مثلا رسول اللہ علیہ السلام نے ہونٹ ہلائے, ابن عباس نے اس لیے لائے کہ بغیر واسطے کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا, اور سعید ابن جبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک واسطے سے ان کو معلوم ہوا, تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں اس طرح ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح حضور نے ہلائے. حدیث ہے میں اس طرح ہلاتا ہوں جس نے ابن عباس نے ہلائے تھے, تو انہوں نے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کہا کہ جیسے انہوں نے الائے تھے میں اس طرح الا رہا ہوں. انہوں نے اپنے ہونٹوں کی حرکت کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں کی تحریک کی طرف منسوب نہیں کیا جبکہ ابن عباس نے صرف کیا. تو مولانا محترم ہمارے اساتذہ علیہم الرحمہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ نہ کیا جائے ایسے, اس لیے نہ کیا جائے کہ جس چیز کا کامل علم آپ کو نہ ہو, جس وقت آپ اس کو اپنے ہونٹوں سے یا ہاتھوں سے کریں گے تو ایک نامکمل بات حضور کی طرف منسوب ہوگی اور اس میں بے ادبی ہے, اور بے ادبی سے بچنا چاہیے. جتنا کچھ حدیث شریف میں بیان ہوا ہے اتنا ہی کچھ بیان کرنا چاہیے. تو مجھے میرے استاد صاحب کے لفظ اس وقت یاد آ رہے ہیں. تو ہم نے ساتھ یہ کہا کہ استاد جی نہیں کچھ اور بھی اس پر فرمائیں, تو فرمایا کہ نقل کرنے کے لیے بندہ سونا ہونا چاہیے, نقل کرنے کے لیے بندہ سونا ہونا چاہیے کہ جس وقت وہ کوئی کام کرے تو اس کے کام سے لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, نہ کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ اب مذاق کر رہا ہے. اور مذاق کرنا تو بے ادبی کے دائرے میں مولانا داخل ہو جائے گا. یہاں رک کر میں اپنے دور کا ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. ممکن ہے میں اس کو کسی حد تک آپ کے سامنے واضح کر سکوں. اگر آپ کے دور میں بہت بڑا اچھا خطیب ہو جو لوگوں کے دل میں فہم و زکا کی تاروں پر محبت کے نغمے چھیڑے اور جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ سامعین کے دل میں اتار دے, تو آپ اسے متاثر ہو جائیں اور آپ اگلے دن جمعہ پڑھانے کے لیے جائیں, آپ کو اس کی تقریر پسند آ جائے, آپ اسی قسم کا کالا ماما سر پر رکھیں, اسی قسم کی لاٹھی پکڑ لیں, ویسٹ کوٹ آپ پہن لیں, پہننے کے بعد لفظ بھی آپ وہی ادا کریں اور اسی قسم کی حرکتیں بھی کریں, اور ادھر رومال پکڑ کے ایسے پسینے بھی آپ صاف کریں, لیکن جس وقت آپ کو کوئی آپ کا سامنے دیکھے گا کہ یہ بندہ بالکل اس کا مزاق اڑا رہا ہے یا اس کی نقل اتار رہا ہے, تو مولانا وہ آپ سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوگا. اس کو آپ پر غصہ آئے گا, وہ آپ پر اتنا غصہ آئے گا, جلال آئے گا کہ یہ فلان شخص کا جو ہے وہ مزاق اڑا رہا ہے. کامل کاپی کرنا جس میں حسن کے چشمے پوٹیں وہ بہرحال مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ نقل کے لیے اصل سے بھی زیادہ ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ اصل سے زیادہ ٹیلنٹ رکھتے ہیں پھر آپ جا کر کے نبھا سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ آپ کی اچھی شہرت ہو جائے, وگرنا کبھی زندگی میں یہ کام نہ کریں کہ آپ تقریر میں یا بیان کرنے میں یا سوالوں کے جواب کرنے میں کسی کو ڈب کریں, کسی کو اپنے اندر اتاریں اور آپ سمجھیں کہ میں اس سے اچھا لگوں گا. ایک خطیب صاحب کسی جگہ جمعہ پڑھاتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں میرے انداز میں, تو ان کے محلے کی کمیٹی کے صدر صاحب کو مجھے ٹیلی فون آیا, کہنے لگے ہے تو اڈا شاگرد ہے ممبر تک پود ہے اس میں مکے مارا. تو میں نے کہا بھائی اس سے آپ کو کیا اختلاف ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ خام خواہ آپ کے لفظ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کسی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے مولانا میرے پیارے, نقل ٹھیک ہے لیکن نقل کے لیے اصل سے زیادہ ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے. جس وقت آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ آئے پھر آپ مثلا آپ جیسے محبت کرتے ہیں وہ علم ترادف استعمال کرتا ہے, قرآن میں ترادف استعمال کرتا ہے، یہ جلوہ بکھر گیا، یہ رحمت بکھر گئی، یہ کرم بکھر گیا، یہ نور نور اعلیٰ ہو گیا، اور یہ نگت آ گئی، یہ بہار آ گئی، یہ طوطی بولنے لگا، یہ بلبل ہونے لگا. اور جس وقت آپ یہ سارے لفظ یاد کر گئے اور ہم نے دو لفظ ادا کیے، ہاتھ اس طرح مارے، وہ طوطی بولا اور ادھر کوا بولنے لگ گیا، اور ادھر جناب یہ آ گیا وہ آ گیا. تو مجھے بتائیے، آپ تو ادب کا ستیہ ناس کر دیں گے. جس وقت آپ لفظوں پر رسائی نہیں ہے، ادب پر آپ کو کمانڈ نہیں ہے، آپ تراکیب جانتے نہیں ہیں، آپ تراکیب کے تسلسل کو اپنے اندر سمو نہیں سکتے، آپ معنی اور رموز کو الفاظ کے جامع نہیں پہنا سکتے، تو پھر میرے خیال میں نقل آپ نہ اتاریں. اللہ نے ہر آدمی کے اندر ایک ٹیلنٹ رکھا ہے. میرے بچے اس کو اور حسن دیا، اس کو اور حسن دیا، اس کو اور حسن دیا ہے. اپنی زوات کے اندر وہ حسن ڈھونڈنا چاہیے، اور وہ ٹیلنٹ تلاش کر کے جس وقت اس نیچر کے ساتھ آپ مل کر مارچ کریں گے اور ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھیں گے اور کتاب اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کی سنت بیان کریں گے، تو اس میں نفاست بھی ہوگی، اس میں دل بری بھی ہوگی، اس میں دل ربائی بھی ہوگی، اس میں جاذبیت بھی ہوگی، آپ روح میں بھی اتریں گے، آپ دل میں بھی اتریں. میرے خیال میں جن سے آپ متاثر ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کہہ دیں یا اللہ ان کو بخش دے، یا اللہ تعالیٰ اس کے درجوں میں اضافہ فرما. اگر آپ اس سے متاثر ہیں تو کبھی اس کے انداز کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ فرمائیں. اپنی زبات کے اندر جو اللہ سبحانہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ آپ کو بڑے کرم سے نواز دے گا. میرے خیال میں یہ بات جو ہے وہ میں صحیح آپ کے سامنے لا سکا ہوں. یہی اس کا مال تھا کہ سعید ابن جبیر نے کہا کہ میں نے اس طرح ہونٹ ہلائے جس طرح ابن عباس نے ہلائے، اور ابن عباس کہتے تھے میں نے اس طرح حرکت دی اپنے ہونٹوں کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن سعید ابن جبیر نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے ہونٹوں کو اس طرح حرکت دے رہا ہوں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے. کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا وکان مما یخرق شفتیہ فقال ابن عباس فنحرکهما لکم کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحرکهما. ویسے بڑے عنوان تو مولانا خاصا بہتر طریقے سے اسٹیبلش ہو گیا ہے. میرے خیال میں بالکل ہو بہو تصویر بالکل تصویر اسی طرح بنانا کوئی شاید مقصود بھی نہ ہو. رسول اللہ علیہ السلام کی کچہری کا ایک حوالہ دیتا ہوں. مانا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اپنی چادر مبارک ٹخنوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں تو نیچے کر دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ تیری چادر ٹخنوں سے نیچے آ جائے، کوئی حرج نہیں ہے. اب بظاہر ہم لوگ جس وقت اپنے جن سے پیار کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی وہ مین وہان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے پابند تھے، سنت بیضا کے پابند تھے، ایک ایک چیز میں جو ادھر تھا وہ ادھر تھا، جو ادھر نہیں تھا وہ ادھر نہیں تھا. تو جناب سنت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے خیال میں ابو بکر صدیق ٹخنوں پر چادر ڈال کر بھی حضور کی سنت کے پابند تھے، جبکہ رسول اللہ علیہ السلام کے اپنے مبارک ٹخنے جو ہیں وہ ننگے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت نام ہے منشا رسالت کو سمجھنے کا، سنت نام ہے منشا رسالت کو سمجھنے کا اور اس چیز کو ایڈاپٹ کرنے کا کہ اس وقت آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ چیز سمجھنا، میرے خیال میں اس چیز کے معاملے میں آپ دیکھیں تو اس محبین کی صف میں سب سے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ مزاج شناس رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. لا تحرک به لسانك لتعجل به الا علينا جمعه وقرآنا. اس سے آگے ایک انتہائی اہم اور مسئلہ اس حدیث شریف میں شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ یہ آیت آئی ہے سورہ قیامہ میں،
اور سورہ قیامہ میں بیان قیامت کا ہو رہا ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ آج کے دن بیان کیا جائے گا جو کچھ کے بندے نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. اور آگے آئے تو آگے لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. تو اس کا آپس میں کیا, اس کی آپس میں مناسبت کیا ہے کہ موضوع پیچھے کچھ اور ہے اور آیت جو ہے وہ آگے سے کوئی اور آ رہی ہے. انشاءاللہ اس پر مفسرین کے پانچ طبقات ہیں کہ ہر طبقہ اس پر اپنی ایک رائے رکھتا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں میں اس پر کھل کر کے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
تُشارِ خوبا تو جانے جانا, تُشارِ خوبا تو جانے جانا, چہرہ ام الکتاب تیرا.